الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد یہ مضمون چل رہا ہے چند جمعے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ابلیس کو بھیجا گیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابلیس سے سوالات کیے اور اس نے جوابات دیے. اس سلسلے میں اس نے اپنے 15 تو دشمن بتائے اور 10 اس نے اپنے دوست بتائے. تو ابھی جو مضمون چل رہا ہے وہ ابلیس کے دشمن کون کون ہیں اسی سے متعلق مضمون چل رہا ہے. ہر جمعے کو شروع سے مضمون سنا دیتا ہوں تاکہ حاضرین کی سمجھ میں پوری بات بھی آ جائے اور جو نئے حاضرین ہوں سامعین ہوں تو وہ بھی مضمون کو سمجھ لیں. اس لیے شروع سے سن لیجیے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. آ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہیں, دوسرے امام عادل, تیسرا تواضع والا مالدار, چوتھا سچا تاجر, پانچواں خشوع والا عالم, چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن اور ساتواں رحم دل مومن, آٹھواں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے, نواں حرام سے بچنے والا. یہاں تک آپ مضامین سماعت فرما چکے. اب اس سے آگے ہے, دسواں وہ مومن جو طہارت سے رہنے کا عادی ہے. اللہ تعالی طہارت اور پاکیزگی کو محبوب رکھتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں. ایک تو نظافت ہے ظاہری صفائی ستھرائی, اور ایک حقیقی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی ہے. اللہ پاک نے ہمیں آپ کو جو شریعت مطہرہ عطا فرمائی اور جو احکام عطا فرمائے یہ حقیقی پاکیزگی ہے. ظاہری صاف ستھرا ہونا اور نظافت, اس کی آپ دیکھ لیں کہ ہر قوم تقریباً صفائی کرتی ہے, لیکن حقیقی صفائی وہ اسلام میں ہے اور مسلمانوں کو اس کی تعلیم دی گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو اس کی تمام تفصیلات سے آگاہ کیا ہے, اللہ کے احکام ہمیں آپ کو پہنچائے ہیں. ہمیں اپنے وجود, زبان, ناک اور اس طرح سے سر سے پاؤں تک کے سارے حصوں کو پاک رکھنے کا حکم, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزگی کی تعلیم بھی دے دی کہ پاکیزہ کیسے ہوگے, طہارت اور پاکیزگی کیسے حاصل ہوگی. اللہ پاک نے ہم پر نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں آپ کو اپنی طرف سے احکام دے کر پاکیزگی کی پوری تعلیم دی, اور یہ پاکیزگی حقیقی پاکیزگی ہے. غیر مسلم گند کو دور کرنے کے لیے دوسرا گند بھی کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکیزہ ہو گئے، صاف ستھرے ہو گئے. جیسے انگریز ہیں، ٹپ میں نہانا گندے ہیں، جگہ جگہ گند لگا ہوا ہے وجود میں، ناپاک ہو گئے ہیں، لیکن وہ ٹپ میں لیٹ جاتے ہیں، پانی بھر لیا ہے اور اس طرح سے وہ اس ٹپ میں بھیگ کر پانی کو بھی گندا کر کے اپنے سارے وجود کو گندا کر لیتے ہیں اور اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کر لیا. کھڑے ہوئے کبھی تو پانی گرایا، کبھی ویسے ہی جھاڑ کر کپڑے پہن لیے، تولیے سے پہنچ لیا. شریعت مطہرہ کی بڑی پیاری اور پاکیزہ تعلیمات ہیں جس کا ہم نے آپ نے حاصل کرنا تقریباً چھوڑ دیا، جبکہ ہمارے آپ کے اوپر یہ سب کچھ ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاکیزگی کی جو حقیقی تعلیم ہے اس سے ہمیں آپ کو آراستہ پیراستہ کیا. ابلیس کو پاکیزگی سے بڑی زبردست تکلیف ہوتی ہے، اور پاکیزہ انسان یعنی مومن مسلمان جو حقیقی معنی میں طہارت حاصل کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. پاکی حاصل کرنے سے، وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانیاں اور عنایتیں شامل حال ہوتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح جب اٹھو تو اپنے ہاتھ پہلے دھو لیا کرو. معلوم نہیں رات بھر کہاں ہاتھ رہا، کہاں چکر لگاتا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ صبح جب اٹھو اچھی طرح سے کلی وغیرہ کر لو، پانی پینے سے پہلے اچھی طرح کلی کر لو کہ رات بھر کا زہر جو ہے وہ منہ میں جمع ہے اس کو باہر نکال دو. اسی طرح سے استنجا لینے کے سلسلے میں حقیقی پاکیزگی کی تعلیم اسلام ہی کے اندر ہے. بقیہ مذاہب میں بس یہ ہے کہ ظاہری طور پر گندگی دور ہو گئی تو پاکیزگی حاصل ہو گئی. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں آپ کو ایسی پاکیزگی کی تعلیم دی کہ آدمی اندر اور باہر دونوں لحاظ سے پاکیزہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی کے حکم کے مطابق. فرمایا کہ وضو کرو، اور وضو میں اس قدر ان کا کرم ہے کہ سر سے پاؤں تک صفائی اور پاکیزگی کا معاملہ آ جاتا ہے. اگر حدث سے اصغر ہو تو وضو سے ہی پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر حدث سے اکبر ہو تو پھر غسل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ناپاکی دو طرح کی ہے، ایک ناپاکی کہلاتی ہے چھوٹی، ایک ناپاکی کہلاتی ہے بڑی. تو جو ناپاکی چھوٹی ہے وہ اصطلاح کے اندر کہلاتی ہے حدث سے اصغر، اصغر کے معنی ہے نا چھوٹی، چھوٹا چھوٹی. اور حدث سے اکبر اس کے معنی ہے بڑا اور بڑی. جس ناپاکی میں اس کو زائل کرنے کے لیے وضو کی ضرورت ہو اور وضو کرنے سے وہ ناپاکی زائل ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حدث سے اصغر. یعنی جو بے وضو ہو وہ وضو کر لے تو حدث سے اصغر سے اس کی چھٹی ہو جاتی ہے اور وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو حدث سے اکبر لاحق ہو یعنی غسل کی حاجت ہو تو ایسی صورت میں پھر اس کو غسل کرنا چاہیے. اور غسل کے لیے بھی حکم فرما دیا کہ چونکہ ناپاکی ہونے کی صورت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روئے روئے کے نیچے ناپاکی ہو جاتی ہے، اس لیے اچھی طرح سے نہاؤ. سب سے پہلے جہاں کہیں ناپاکی لگ گئی ہے اس کو اچھی طرح دھو کے اور اس جگہ کو صاف کر لو، اور اس کا پانی یقینی بات ہے کہ نالی میں جائے گا، گٹر میں جائے گا، تو پہلے نمبر پر اپنے بدن کو اس ناپاکی سے اور گندگی سے صاف کر کے اس کے بعد پھر استنجا لو، اور استنجا لینے کے بعد پھر وضو کرو، اور وضو کے بعد پھر غسل کرو.
روزہ اگر نہ ہو تو کلی بہت مبالغے کے ساتھ کرو اور غرغرہ کرو کہ مان پانی جو ہے منہ میں لے کر منہ اوپر کر کے غا 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 اس طرح کرے تاکہ پانی جو ہے وہ گلے کے کافی حصے تک جہاں تک بھی ممکن ہو پہنچ جائے اور اس طرح سے ساری جگہ پاک ہو جائے. کلی بھی اچھی طرح کرو اور مسواک کرو. اسی طرح سے ناک میں بھی پانی دینے کے متعلق حکم ہے کہ اگر روزہ نہ ہو تو اچھی طرح سے پانی کو جو ناک کا بانسا کہلاتا ہے جہاں سفید ہڈی ہے اوپر تک پہنچاؤ اور اس طرح سے ناک بھی اچھی طرح صاف کرو. اور اس کے بعد جب منہ میں صفائی حاصل ہو گئی ناک کی صفائی ہو گئی اب اس کے بعد پھر آدمی سر سے پانی ڈالے وضو میں چہرہ دھوئی لیتا ہے اچھی طرح سے پھر پانی ڈال کے خوب ملے صابن بھی ہے تو صابن بھی لگائے اور اچھی طرح سے نہائے صاف ستھرا ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ظاہری طور پر جب پاکیزگی حاصل کرتا ہے وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اس کے اندر کی بھی گندگی نکل جاتی ہے یعنی گناہ نکل جاتے ہیں اور اس طرح سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ناخن کے نیچے کے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. پیشاب ہے پخانہ ہے ناپاک ہے اسی طرح اور بھی دوسری ناپاکیوں کی تفصیلات بیان کی. کپڑا پاک رکھو صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو. بدن کو بھی صاف بھی رکھو اور پاک بھی رکھو. دوسری اقوام میں پاکیزگی کا تصور نہیں ہے بس صرف صفائی صفائی سمجھتے ہیں. برتن دھونے کے لیے بھی حکم ہے کہ اچھی طرح سے دھو صاف ستھرا کرو اور بدن کو کپڑے کو جہاں کہیں بیٹھنا اٹھنا ہے رہنا سہنا ہے ان سب کو صاف ستھرا رکھو. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ پاکیزگی کی جو تعلیم دی ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد آدمی کا دل بڑا خوش ہوتا ہے. وضو کر لیا نوافل پڑھنے کا وقت ہے تو فرمایا کہ دو رکعت تحیت الوضو پڑھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے بلال تم کیا کام ایسا کرتے ہو کہ میں نے جنت میں جب مجھے اللہ پاک نے سیر کے لیے بلایا تو تمہارے پیروں کی آہٹ اپنے سے آگے آگے پائی. کہا کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں کرتا ہوں اتنا ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد دو رکعت شکرانے کی پڑھ لیتا. اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کا ہتھیار ہے. جب آدمی پاکیزہ ہو تو شیطان قریب آنے سے گھبراتا ہے. یہ اسلام ہی کی تعلیم ہے پاکیزگی کی اور اس میں ابلیس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس کا گندوں پر اثر بہت اچھا ہوتا ہے. پاکیزہ لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا اور اس کے چنگل میں سمجھ لیجئے کہ وہ شکار بن کر جو مومن مسلمان ہے اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے پھنستا نہیں. جب اس کے اس میں جال میں پھنستا نہیں تو اس کو غصہ آتا ہے اس لیے اس نے کہا کہ ایک میرا دشمن وہ بھی ہے جو طہارت سے رہنے کا عادی ہے. حتی الامکان کوشش کیا کرے کہ دن میں بھی باوضو رہے اور سونے سے پہلے بھی وضو کر لیا کریں. اور بہت ہی اچھا ہے اگر چار رکعت نماز پڑھ لیا کریں نماز توبہ بھی نماز شکرانہ بھی اور اس کے بعد جو میں نے عرض کیا ہے کہ کچھ تھوڑا سا محاسبہ ہو جائے تھوڑا سا مراقبہ ہو جائے اور پھر کلمہ کلام پڑھتے پڑھتے سو جایا کریں. ایک واقعہ ہے حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کسی معاملے میں فتویٰ لیا اور مفتیوں نے فتویٰ دیا تو آپ کے ایک استاد تھے ملا جیون رحمت اللہ علیہ. کسی نے جا کر بتایا کہ حضرت اس طرح فتویٰ لیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مفتی بھی اور مستفتی بھی جس نے فتویٰ دیا اور جس نے لیا دونوں کافر ہیں. لگانے والے نے وہاں جا کر بادشاہ کو بتایا کہ اس طرح اس طرح جب انہوں نے سنا تو یوں کہہ دیا, تو بادشاہ نے کہا اچھا. پھر اس نے جا کر ان بزرگ سے, استاد سے, ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے لگایا کہ وہ تیاری کر رہے ہیں حملہ آور ہونے کی. فرمایا اچھا, فرمایا ابھی ہم اپنا ہتھیار لے لیتے ہیں. وضو کیا اور فرمایا کہ ہم نے ہتھیار تیار کر لیا, آنے دو. وہ لگاف جو تھا ادھر کی ادھر کرنے والا, وہ پھر دوڑا ہوا گیا حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کہا کہ حضرت نے تو ہتھیار اٹھا لیا. کہا کیا کیا؟ کہا وضو کر لیا ہے. کہنے لگے بے وقوف آدمی, بلا وجہ تم ان کو بھی اور ہمیں بھی پریشان کرتے ہو, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگاتے ہو, تمہیں چین نہیں ہے, بیٹھا نہیں جاتا. ارے وہ ہمارے استاد ہیں اور بزرگ ہیں, ہماری کیا مجال اور کیا ہمت جو ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھا سکے. انہوں نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جگہ بجا ہے اور درست ہے, اور ہمارا معاملہ اپنی جگہ بجا اور درست ہے. تو انہوں نے بہت ہی وثوق کے ساتھ فرمایا تھا ہم نے ہتھیار اٹھا لیا ہے, آنے دو. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, ہم آپ کوشش کریں کہ ہم زیادہ تر پاکیزہ رہیں, وضو بناتے رہیں, اور ویسے جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ پاک مہربانی بھی فرمائیں گے. نوجوانوں میں, عورتوں میں اس لحاظ سے کہ وہ نیل پالش استعمال کرتی ہیں پاکیزگی نہیں آتی, اور نوجوانوں میں بہتوں کے متعلق میں سنتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً کہ سستی برتتے ہیں اور غفلت برتتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ غسل کی حاجت ہونے پر بھی غسل نہیں کرتے اور صرف استنجے پر اکتفا کرتے ہیں. یاد رکھیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس گھر میں ناپاک مرد ہو اور بلا وجہ وہ ناپاکی کو برقرار رکھتا ہے, اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں فوٹو ہو, جس گھر میں کتا ہو, جس گھر کے اندر عورت بال کھولے پھرے, اور جس گھر میں ناپاکی ہو اور غیر اختیاری نہیں, اختیاری بھی ہے اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے پاکیزگی حاصل نہیں کرتے, تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب آپ اور ہم دیکھ لیں کہ کیا حالت ہے ہماری, اتنی سوچ بدل گئی اور اتنی خراب ہو گئی کہ اب تو ایک ایک چیز کے اوپر باقاعدہ کارٹون بنے رہتے ہیں اور فوٹو کی بھرمار ہے. اخباروں کو چمکانے کے لیے اور چلانے کے لیے آج جو اشتہار دیتے ہیں اور اس پر پیسہ کماتے ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے اشتہار, اور عورت کو ہر جگہ تقریباً نیم برائنہ کر کے پیش کر کے پیسہ کماتے ہیں, اور اس طرح سے عریانی جو ہے اس کو بہت بہت پھیلاتے ہیں, ذہنوں کو بھی خراب کرتے ہیں, اور بے محابہ پھرنے والیاں وہ بھی اور مزید آگے بڑھتی جاتی ہیں. کہیں تو یہ حساب ہوتا ہے کہ پہلے بالکل ننگے سر پھرا کرتی تھی, لیکن اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں کان میں پڑی تو تائب ہو گئی, برقعے پہن لیے اور باپردہ ہو گئی. کہیں ایسا حساب ہے کہ قسطوار برقعے کو چھٹی دے دیتی ہے, پہلے اوپر کا حصہ جاتا ہے منہ کھلتا ہے, پھر نیچے کا حصہ جاتا ہے دوپٹہ, اور دوپٹے سے پہلے بڑی چادر آتی ہے, اور بڑی چادر کے بعد دوپٹہ رہتا ہے, اس سے ذرا سا ڈھانپ کر گزارا کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو بھی گلے میں ڈال کر, اور پھر بالکل تقریباً ننگی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنے سخت ناراض ہوتے ہیں اس کا ابھی تو کچھ اندازہ نہیں ہوتا. جب آخرت میں انہیں تنور کے اندر پھینک دیا جائے گا اور وہاں لپٹیں جو ہیں وہ جلایا کریں گی, اور پھر جب شعلے اوپر کو آئیں گے تو وہ بھی اوپر کو نکلنے کی کوشش کریں گے, تو اس وقت پتا چلے گا کہ یہ نیم برہنا پھرنا اور برہنا پھرنا کیا معنی رکھتا تھا. اسی طرح سے پاکیزگی کے سلسلے میں بھی گندگی کتنی زیادہ ہے. اسلام کی اتنی پیاری تعلیم ہے, آپ اپنے منہ کو اچھی طرح صاف رکھیں, دانتوں کو صاف رکھیں, آنکھوں کو صاف رکھیں, کانوں کو صاف رکھیں, ہاتھوں کو, پیروں کو صاف رکھیں, حتیٰ کہ وہ مقامات جہاں زائد بال ہوتے ہیں ان کو صاف رکھیں, اور اس طرح سے ہر ہفتے ناخن ختم کیا کریں, کاٹا کریں, اور اپنا خط وغیرہ صحیح کیا کریں, اور پیر کے ناخن قدرے دیر سے بلند ہوتے بڑھتے ہیں تو اس میں 15 دن میں, اور ہاتھ کے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں تو 8ویں دن ان ناخنوں کو کاٹنا اور صاف رکھنا ضروری ہے. میرے پاس بعض وقت عورتیں آتی ہیں اتنے لمبے ناخن کے دیکھ کر قے آنے کو ہو جاتی ہے, میں کہتا ہوں کہ تم روٹی کیسے کھا لیتی ہو؟ دم کرانے آتی ہیں تو دم کرنے میں نظر پڑنے پر, اور کتنی عورتیں ہیں جن کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ تم نے نیل پالش لگا لی یہ تو اترتی بھی نہیں, اور میری نظر میں بعض ایسے عبرت کے واقعات ہیں کہ بن سج کے گھر سے نکلی تھی, دلہن تھی اور خوب میک اپ کیا تھا اور خوب انہوں نے نیل پالش لگائی ہوئی تھی, مشیت الہی آگے حادثہ ہو گیا اور انتقال ہو گیا, تو تھنر ڈھونڈتے پھرتے رہے گھر گھر کہ اب تو مر گئی ہے, پاک کرنا ہے, غسل دینا ہے. جب تک کہ تھنر سے پوری طرح سے ناخن پالش نہ اتار دے تو اس وقت تک غسل نہیں ہو سکے گا, تھنر نہیں مل سکا تو بے انتہا پریشانی ہوئی. اور یاد رکھیے کہ اس طرح سے پاکی حاصل نہیں ہوتی, حتیٰ کہ آٹا گوندھنے میں عورت سے اگر غفلت ہو گئی اور ذرا سا آٹا ناخن وغیرہ پر لگا رہ گیا, یا کام کرنے والوں کا رنگ لگا رہ گیا, الفی لگی رہ گئی, کوئی بھی ایسا سلوشن جسے پانی اندر نہیں پہنچتا لگا رہ گیا تو وضو نہیں ہوتا, غسل نہیں ہوتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی اگر کہیں سے جن اعضا کو دھونا ہے خشک رہ گیا وضو کے اندر تو وضو نہیں ہوا. غسل میں پورا بدن ہی دھونا ہے, اگر پورے بدن میں سے کہیں بال برابر بھی خشک رہ گیا تو آدمی کا غسل نہیں ہوا, ناپاک ہی رہا, اور جب پاک نہیں ہوگا تو وضو کیسا, اور جب پاک نہیں ہوگا تو غسل کیسا, اور جب پاکی ہی نہ ہوئی تو پھر نماز کیسی. اس لیے مستورات بھی خیال کریں اور بات سن لیں, اور شریعت مطہرہ پر عمل کی پوری کوشش کریں, لمبے لمبے ناخن رکھنے کو چھوڑ دیں. یہ حضور کی تعلیم نہیں, یہ یہود و نصارہ کی تعلیم ہے. مرد بھی جو فیشنی ہے, دل میں اللہ رسول کی عظمت نہیں, ایک ہاتھ کے میں نے عام طور سے دیکھا الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں جو ہے سب سے چھوٹی انگلی, اس کا ناخن لمبا رکھتے ہیں. میں جب مکہ مکرمہ میں رہتا تھا تو میرے کفیل اکثر, میں ہر جمعے کو ناخن وغیرہ کاٹتا تھا, خط ٹھیک کرتا تھا, نہا دھو کر پھر دکان جاتا تھا, تو کہا کرتے تھے, چھیڑتے تھے, مذاق کرتے تھے, کہتے تھے مولانا تم ناخن بالکل ختم کر دیتے ہو, ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, احسان ہے. الحمدللہ کے 8ویں دن جب تک کہ یہ ساری سنتیں ادا نہ کر لوں تو مجھے چین نہیں پڑتا. تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے, مجھے جستجو ہے کہ میں اپنے آقا کی سنتوں کو زندہ کرتا رہوں, اس لیے میں تو 8ویں دن ناخن کاٹ دیتا ہوں, اور مجھے دنیا کی باتوں سے کیا سروکار کے کوئی ایک آدھ ناخن بڑا رکھ لوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے, میں اپنے آقا کی سنتوں کو پوری طرح سے ادا کرتا ہوں. اسی طرح سے مونچھے کترنے کے سلسلے میں بعض حضرات بڑی غفلت برتتے ہیں, لمبی لمبی مونچھیں ہو جاتی ہیں, منہ میں بال جاتے ہیں, توجہ کرنی چاہیے. اور میں تو آپ حضرات کو عرض کرتا ہوں کہ ہم آپ صاف ستھرے رہا کریں, اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے, اور آپ اکثر دیکھتے ہیں ہسپتالوں کے اندر لکھا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اصل پاکیزگی ہے طہارت. اس ذیل میں آپ کو ایک بات کی طرف اور توجہ دلاؤں, میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بلکہ سبھی مبتلا ہیں اور کسی کو بھی علم نہیں, اور یقیناً آپ حضرات بھی سن کر چونکیں گے. انڈا جو ہے, انڈا اوپر سے یہ ناپاک ہوتا ہے, ناپاک جگہ سے آنے کی وجہ سے, کیونکہ ناپاک رطوبت اس پر لگی ہوتی ہے اور دنیا میں آنے کے بعد یہ خشک ہو جاتا ہے. اور عام طور سے انڈا توڑتے ہیں اور اس طرح سے چھلکا بھی اس کی کوئی فکر نہیں کرتے, گر جائے کوئی بات نہیں, گیلے ہاتھ سے انڈے توڑ کر اور انڈا بنا لیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اوپر کو پہلے دھونا چاہیے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی بھی انڈا بغیر دھلوائے ہوئے بغیر دھوئے ہوئے توڑا نہیں کرتے تھے. اچھی طرح سے دھو لے انڈے کو پہلے, دھونے کے بعد اس کی گندگی زائل ہو جائے گی, پھر توڑے اور پھر چھلکا وغیرہ اگر جا پڑے اندر تو پھر اس صورت میں کوئی مذائقہ نہیں. آپ نے کیا بھی ہوگا اور دیکھتے بھی ہوں گے کوئی انڈا توڑا اس میں خون نکل آیا یا انڈا گندا تھا تو وہ چھلکا بھی ڈال دیا پورا اور انڈا بھی ڈال دیا پیالی میں اور بھیج دیا دکان پر کے دکھا کے دوسرا لے آؤ. اس نے دیکھا اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا, وہ پیالی تو ہو گئی ناپاک حقیقت میں جس کا ہمیں آپ کو علم نہیں. اس نے دوسرا انڈا توڑ کے اور دکھا دیا بالکل صحیح ہے, چھلکا بھی ڈال دیا انڈا بھی ڈال دیا اور وہ آپ اور ہم رات دن کھاتے پیتے ہیں. تو گندگی جب اندر جائے گی تو پھر اس کا اثر بھی ایسا ہی ہوگا. ایک چیز اور دیکھیے, آج کل باہر کے دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ چلتے ہیں بچوں میں. ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں فرمایا کرتے تھے تو اس دور میں تو اتنا زیادہ قصہ سننے کا موقع نہیں ہوا, لیکن اب تو یہ اس قدر مشاہدہ ہو گیا کہ پوچھئے نہیں. حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ باہر کے دودھ آتے ہیں, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جی اپنے بچے کو ہم فلاں دودھ پلاتے ہیں, امریکہ کا آیا, برطانیہ کا بنا ہوا, فلانی جگہ کا بنا ہوا, وہ دودھ پلاتے ہیں. فرمایا کرتے تھے ماں کا دودھ نہیں پلاتے, ماں کی صحت کی فکر ہوتی ہے کہ ماں کی صحت خراب ہو جائے گی, ماں کو خود اپنی فکر ہوتی ہے کہ اس ڈول پنا جاتا رہے گا, تو اس لیے دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے اور اوپر کا دودھ پلاتی ہے. فرماتے تھے نہ جانے کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں گائے کا دودھ بنتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جب بچہ وہ دودھ پیے گا تو وہ بچہ پھر وہی تاثیرات لے کر جوان ہوگا, بڑا ہوگا, سمجھدار ہوگا. اور پھر وہ مسکرا کر فرماتے تھے کبھی کبھی کہ نہ جانے کس چیز کا دودھ پیتا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ کچھ سمجھدار ہوگا تو ٹکرے ہی مارے گا اور کیا کرے گا. آج دیکھیے وہ وقت آ گیا. میرے پاس دم کے لیے اور تعویذ کے لیے جب مستورات اور مرد حضرات آتے ہیں اور حالات بیان کرتے ہیں بڑی عبرت ہوتی ہے. کہتے ہیں بچے کی عمر 3 سال ہے اور وہ حرکتیں کرتا ہے کہ آدمی دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے. 4 سال عمر ہے, مارتا ہے باپ کو, ماں کو مارتا ہے اور اس طرح سے بالکل جیسے ڈنگر مارا کرتے تھے ٹکرے, اس طرح ٹکرے مارتا ہے اور بہت ہاتھ بنا بنا کے مارتا ہے, ماں باپ کو عاجز کر دیتا ہے. بھائی ہوا ایسی چل گئی, کیا بتاؤں آپ کو, ایسے گھرانے جہاں کے یہ کوئی قصے نہیں وہاں بھی ہوا چلی گئی. اب ظاہر ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ ادھر سے جنت کی ہوا تو آپ کو ہمیں سب کو آ رہی ہے, تو گندی ہوا کہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ سب میں بدبو پھیل جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ ایسی خرابی پھیل گئی کہ لوگ بہت پریشان ہیں. کیا دور تھا کہ والد کی اس قدر ہیبت اور دھاک, عزت اور عظمت دل میں تھی, مجال نہیں ہوتی تھی اولاد کی کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ لے. آج وہ وقت ہے کہ باپ اور ماں پریشان ہوتے ہیں اور وہ آنکھ میں آنکھ ڈالنا کیا نہ جانے کیا کیا سنا دیتا ہے. ابھی میرے پاس غالباً اسی ہفتے میں ایک محترمہ آئیں, روتی پیٹتی بیوہ تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا 15 سال کا ہوا ہے, ابھی سب سے بڑا بیٹا ہے اور دوستوں کو اس قدر ترجیح دیتا ہے کہ ان کے پاس جا جا کے بگڑ گیا, اور میں کچھ کہتی ہوں تو کہتا ہے بڈی بیٹھ بک بک بند کر. اندازہ کیجئے کہ کیا حالت ہے. اسی طرح سے شوہر اور بیوی میں کیا پیار اور محبت کی فضا رہتی تھی اور اب حالت یہ ہے کہ بیشتر گھرانوں کے اندر تلخیاں, بیویاں شوہر کا خیال نہیں کرتی, کھانا تک ڈھنگ سے نہیں دیتی. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ناپاکی کے اثرات, بری غذاؤں کے اثرات وجود میں سرایت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے سب احکام بیان کر دیے, عمل کرنا ہمارا آپ کا کام ہے. اس ذیل میں ایک واقعہ یاد آیا. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم آپ اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں, پھر بھی بتیرے ہیں جو جہنم ہی رکھنا پسند کرتے ہیں. انہیں پھر نصیحت کرتا ہوں کہ جہنم کو چھوڑ کر جنت بنا لیں. میرے والد صاحب بھی حیات تھے اور ہمارے حضرت والا بھی, تو ایک واقعہ ہوا کہ ایک وکیل صاحب کے یہاں میاں اور بیوی دونوں کی زبردست ٹھنی ہوئی تھی, مقدمہ چل رہا تھا. دونوں جایا کرتے تھے اپنی کاروائی کے سلسلے میں، اور مدتوں سے کاروائی چل رہی تھی، فیصلہ ہونے میں بڑی دیر تھی. ایک دن اللہ پاک کی ایسی مہربانی ہوئی اور دستگیری ہوئی کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے کچھ کتاب سے وکیل صاحب کی میز پر رکھے تھے، اور وہ وکیل صاحب ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھے، وابستہ تھے، بیعت تھے، آپ کے مرید تھے. تو جب وہ میاں بیوی اپنے اپنے طور پر آئے تو وکیل صاحب اس وقت کسی اور پارٹی سے محو گفتگو تھے اور مصروف تھے، تو انہوں نے کہا ذرا بیٹھ جائیے، پہلے ادھر سے نمٹ لوں تو پھر بات کروں گا. تو محترمہ نے ایک کتاب اٹھائی، ان کی میز تھے کہ چلو اتنے بیٹھے بیٹھے کتاب ہی کچھ دیکھ لوں، اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ہدایت مل جائے. چنانچہ انہوں نے کتاب اٹھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جزاء الاعمال، اس میں احادیث ہیں اور نیکیوں کے متعلق فضائل ہیں اور برائیوں کے متعلق وعیدیں ہیں. تو انہوں نے وہ کتاب لی، چھوٹا سا کتاب چاسا ہے اور بڑی کام کام کی کتابیں ہیں. تو جیسے ہی وہ تحفے پر بیٹھ کر کھولا انہوں نے، تو اللہ کی شان ہے کہ مضمون شوہر کے متعلق نکلا، اور اس میں انہوں نے پڑھا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی اور وہ اسی حالت میں مر گئی تو سیدھی جہنم میں جائے گی. یہ حدیث پڑھتے ہی دل میں ایسی لگی، شوہر قدر فاصلے سے بیٹھے تھے کسی صوفے پر، کتاب تو رکھی انہوں نے وہیں، اور جا کر سیدھی شوہر کے پاؤں پکڑ لیے اور زار و قطار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور جب وہ رونے لگی تو شوہر کو بھی رونا آ گیا، اور پھر دونوں کھڑے ہو گئے اور بغلگیر ہو گئے اور زار و قطار روتے رہے اور معافی تلافی کرتے رہے. وکیل صاحب پریشان ہو گئے، ان کے پاس جو اور پارٹی بیٹھی تھی وہ پریشان ہو گئی، ادھر ادھر جو اور بقی حضرات تھے سب پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا. کچھ دیر کے بعد جب کچھ تھماؤ پیدا ہوا اور رو لیے دونوں کے دونوں، معافی تلافی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دو، وہ کہہ رہے ہیں مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوگا. بیوی رو رو کر کہہ رہی ہے مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے بہت حق تلفیاں کی آپ کے. چنانچہ وکیل صاحب کے پاس دونوں چل کر آئے اور کہا کہ وکیل صاحب ہمارا مقدمہ خارج کرا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، آپ نے کس کی کتاب یہاں میز پر رکھی تھی. تو وکیل صاحب نے حضرت والا کو آ کر واقعہ سنایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھیے. دونوں میاں بیوی وہاں سے راضی خوشی گئے. تو یاد رکھیے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کا خیال رکھے، شوہر بیوی کا خیال رکھے، اولاد کا خیال رکھے، ہر طرح سے باطنی طور پر بھی پاکیزگی کی تعلیم دیں، کوشش کریں، اور ظاہری طور پر بھی، تو پھر اللہ کی مہربانی ہوگی، انشاءاللہ امید ہے کہ کام ٹھیک ہوگا. یہ پاکیزگی کا مضمون ہے، یہ دسویں نمبر پر ہے، اور ابلیس کا پاک ہونا جو ہے، یعنی ابلیس کو پاک ہونا بڑا بھاری گزرتا ہے، بڑا گھنا گزرتا ہے، بہت غصہ آتا ہے اس کو. کچھ تھوڑا سا عرض کر دوں، موقع ہوتا ہے آپ حضرات تشریف لاتے ہیں سن بھی لیں اور ذہن میں لکھ لیں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ ہمارے حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے اور ہم دیکھتے تھے کہ وضو کافی ان کا لمبا رہتا ہے، تو سوچا کرتا تھا میں حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبح گھر سے وضو کر کے چلتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت متب میں وضو فرماتے تھے اور ہم خادموں کو موقع مل جاتا تھا حضرت کے ہاتھ دھلانے کا، پیر دھلانے کا، حضرت کے ہاتھ پیر سکھانے کا. مختلف مواقع ایسے ہوتے تھے کہ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی آج وضو کا یہیں ارادہ ہو رہا ہے، کچھ تقاضا ہے، فراغت کے بعد وضو یہیں کر لیتے ہیں. اور عام طور سے حضرت کا ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ظہر کے بعد گھر جا کر وضو کھولا کرتے تھے. میں سوچتا تھا کہ ظاہر ہے ماشاءاللہ 80-85 سال عمر تھی اور اس طرح سے تحمل، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا تھا اور اب بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک پاکیزگی عطا فرمائے. تو غرض کے طرح سے حضرت والا اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ کو بھی دیکھنے کے مواقع ہوئے کہ حضرت اس طرح سے حالانکہ پیشاب کا عارضہ ہو گیا تھا لیکن مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے تو عصر کے بعد کے آئے ہوئے عشاء کے بعد جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پاکیزگی کا اس طرح سے سلسلہ قائم رہے تو آپ حضرات بھی ہمت کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بن جائے گا. شیطان کو بڑی رسوائی ہوتی ہے جب آدمی وضو کر لے تو آپ اور ہم اور ہماری مستورات جو سن رہی ہیں کبھی بھی ناپاک نہ رہیں. غیر اختیاری ناپاکی کا تو ظاہر ہے کہ وہ تو غیر اختیاری ہے, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں, لیکن جیسے ہی ناپاکی کا زمانہ ختم ہو تو فوراً پاکی حاصل کر لینی چاہیے. اور اتنا بھی یاد رکھیں کہ آپس میں ملاقات میاں بیوی کی اور اس کے بعد جو غسل کا حکم ہے تو اس میں گھر کے ماحول کو بھی قدر ملحوظ رکھ لیں, اس میں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. آپ نے صبح کے وقت بھی غسل فرمایا ہے نماز فجر سے پہلے, تو غرض کے موقع اور حالت کو اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس طرح سے پاکی حاصل کر لی جائے. اور ویسے رات کو ناپاکی ہونے کے بعد بھی کم از کم آدمی اتنا ضرور کر لے کہ استنجا کر لے اور تیمم کر لے. اور تیمم جو ہے یہ بعض مواقع پر یہ وضو کا بدل ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری آپ کی تعلیم کے لیے ان مراحل سے گزرے اور ہمیں آپ کو تعلیم دے گئے. آپ تشریف فرما تھے اور غسل کا ذرا دیر بعد ارادہ تھا, ایک صحابی گزرے, انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کس حالت میں ہیں, تو انہوں نے سلام کیا. جلدی سے آپ نے مٹی پر تیمم کر کے اور پھر جواب دیا, فرمایا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہے اس لیے میں نے تیمم کر کے پاک ہو کے پھر جواب دیا ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ناپاکی کی حالت میں جب کہ آدمی کو غسل کی حاجت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ادب کے خلاف ہے. قرآن پاک کی تلاوت تو بالکل سختی سے منع ہے, دعائیں وغیرہ بھی ادب کے خلاف ہیں. اس لیے اگر وضو کا موقع نہیں اور غسل کا موقع نہیں تو کم از کم آدمی تیمم کر لے. اور تیمم ہر اس چیز پر ہو جاتا ہے جو مٹی سے پیدا ہے اور جلانے سے جلے نہیں, گلانے سے گلے نہیں. حضرات فقہاء کرام نے ایسی جامع تعریف کی ہے اور طالب علمی کے زمانے سے یاد ہے جب ہم ہدایہ پڑھتے تھے اس سے پہلے قدوری پڑھتے تھے, ہدایہ پڑھتے تھے اور دوسری کتابیں نور الاذا وغیرہ, تو اس زمانے میں ہمارے استاد نے جو بات بتائی تو وہ ایسی پکی یاد رہی اور انشاءاللہ امید ہے کہ مرنے کے وقت تک یاد رہے گی. فرمایا کہ زمین کی جن سے ہو اور جلانے سے جلے نہیں, گلانے سے گلے نہیں, ایسی جامع تعریف ہے, اس پر تیمم جائز ہے. زمین کی جن سے ہے, جلانے سے جل جائے جیسے لکڑی, گلانے سے گل جائے جیسے دھات, اس پر تیمم درست نہیں. اسی طرح سے تیمم کے لیے یاد رکھیے کہ مٹی کی جن سے ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی روغن وغیرہ نہ ہو کسی چیز پر. دیوار جیسے آج کل آئل پینٹ کا چل گیا ہے سلسلہ, آئل پینٹ کے اوپر تیمم درست نہیں ہے. اسی طرح سے جہاں پینٹ ہے خالص اور دیوار ہے کوئی چیز بھی ہے اس پر تیمم درست نہیں, اور پیالہ سادہ جس پر روغن نہیں پھیرا ہوا ہے, ہانڈی سراہی گلہ, اور اسی طرح سے گلاس مٹی کا جس پر روغن پھیرا ہوا نہیں ہے اس سے تیمم جائز ہے. سمجھے آپ؟ تیمم جو ہے جب ہوتا ہے جبکہ وضو کا موقع نہیں ہو پاتا یا بیماری ہے اور کوئی عذر ہے, تو ایسی صورت میں تیمم وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے جس کی تفاصیل نماز کی کتابوں میں موجود ہے. ساری چیزیں یہاں بیان نہیں کر سکوں گا. بہرحال ہمیں آپ کو پاک رہنے کی بھرپور جستجو رکھنی چاہیے. خاص طور سے توجہ دلاتا ہوں اپنے بدن کو, اپنے کپڑوں کو, اور اس طرح سے اپنے آس پاس کے ماحول کو بڑا صاف ستھرا رکھیں. جوتے تک بھی اپنے صاف رکھیں, پاک رکھیں. بعض جگہ نماز جنازہ پڑھنے کا جب موقع ہوتا ہے زمین بڑی گرم ہے, دوپہر کا وقت ہے, عوام الناس میں ایک ہی رٹ لگی ہوئی ہے, شور مچا دیتے, جوتے اتار لو جوتے اتار لو جوتے اتار لو, موقع انہیں پتا نہیں اور مسئلے کا بھی پتا نہیں. تو یاد رکھیے, اگر آپ کا جوتا پورا اندر سے باہر سے اوپر سے نیچے سے پاک ہے تو آپ جوتا پہن کر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, سمجھے. اور اگر نیچے سے ناپاک ہے اوپر سے پاک ہے, جہاں پہنتے وہ حصہ بھی پاک ہے اوپر کا بھی پاک ہے, تو آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اور لوگوں کو چونکہ علم نہیں, اس لیے بیچارے جو دھوپ کی وجہ سے جوتا پہنے کھڑے ہیں ان پر جلدی سے فتویٰ دیتے ہیں, جی جوتے اتار لیں, سب جوتے اتار لیں, پیر رکھنا مشکل رہتا ہے. اس کی ایک صورت یہ کر لیں کہ اگر جوتے کے اندر کوئی شک شبہ ہے, اول تو سوکھا جوتا پاک ہی پاک ہے جب تک کہ گندگی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, تو اس میں یہ کر لیں کہ جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کے نماز پڑھ لیا کریں. تو غرض یہ ہے کہ پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنا ہمیں آپ کو بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں, اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور محبت فرماتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ پاک کا کلام ہے یہ, قرآن پاک سن رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ بے شک محبت فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے. ابھی پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا اسی مضمون کے ذیل میں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من عبادک الغر المحجلین الوفد المتقبلین. تو بہرحال وضو کے بعد ہمیں آپ کو تعلیم ہے کہ یہ پاکیزگی کی دعا پڑھ لیا کریں. اور ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میری نظر سے حدیث بھی گزری ایک کتاب میں, کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نہایا کرو, جب غسل کیا کرو تو دل میں ارادہ کر لیا کرو کہ یا اللہ میرا باطن بھی پاک کر دے. تو حضرت والا ہمارے فرماتے تھے کہ جب غسل کرو, سر دھو رہے ہو تو دل ہی دل میں, بولو تو مت غسل خانے میں, لیکن دل ہی دل میں اللہ تعالی سے باتیں کر لو, یا اللہ میرا سر پاک کر دے, اندر سے بھی پاک کر دے. جب گردن دھو رہے ہو تو گردن پاک کر دے, گلا پاک کر دے, منہ دھو رہے ہو تو منہ پاک کر دے. اس طرح سے سارے وجود کے متعلق اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو تو پھر اندر اور باہر اللہ کا حکم سے پاک ہو جائے گا اور گناہ اور گندگیاں نکل جائے گی. اور جو اللہ پاک نے ناپاکی کا وہ سلسلہ ہے, اندر سارا گند بھرا ہوا ہے, حکمن جب پاک کہہ دیا تو اللہ کے حکم کے مطابق سب پاک ہو گیا. ورنہ ظاہر ہے پیٹ میں غلاظت بھری ہے, ہاتھوں کے اندر رطوبت بھری ہے اور کیا کیا گند بھرا ہے, مسانے میں پیشاب بھرا ہے, سب ناپاک ہے, لیکن جب تک اندر ہے آپ نے اوپر سے وضو کر لیا, غسل کر لیا, آپ پورے پاک ہو گئے اندر باہر حکمن. اور صاف ستھرے رہا کریں. ہمارے بزرگوں کا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل ہے, ان حضرات نے اپنے آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا ہے, باوضو ہمیشہ رہتے تھے اور وضو کو کافی لمبا جتنا بھی ہوتا تھا رکھتے تھے. بازے بازے میرے استاد ہوئے, ایک استاد تھے حضرت مولانا محمد حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ میرے تمام اساتذہ جتنے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرمائے, جتنے حیات ہیں اب تو دو چار ہی رہ گئے, زیادہ تر چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے. اور میرے استادوں میں قاری عبدالحق صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, بیمار ہیں بہت شدید. تو غرض کے اس طرح سے وہ فرماتے تھے کہ میرا ایسا زمانہ بھی تھا کہ میں نے 36-36 گھنٹے 40-40 گھنٹے بھی باوضو رہ کر وقت گزارا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو بہرحال اللہ پاک سے مدد بھی مانگا کریں اور پاکیزہ رہنے کی پوری کوشش کیا کریں, تو انشاءاللہ یہ سلسلہ قائم رہے گا, ابلیس کی آگ لگتی رہے گی, حضرت رحمان خوش ہوں گے, اور ہمیں آپ کو تو حضرت رحمان کو خوش کرنا ہے. کپڑے دیکھ لیا کریں, زیادہ میلے ہو جائیں تو اس سے تبدیل کیا کریں. بعض وقت توجہ نہیں ہوتی, التفات نہیں ہوتا, وسائل تو ہیں لیکن التفات نہیں ہوتا, تو میلے کپڑے پہنے پھرتے ہیں. خصوصاً میں ٹوپی کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ بہت سے حضرات ہیں کہ کپڑے بڑے اچھے صاف ستھرے قیمتی, لیکن ٹوپی بہت ہی پھٹی ہوئی، کھڑکیاں کھلی ہوئی اور جھالر لٹکے ہوئے ہیں، تو ایسا مت کیا کیجئے، ٹوپی بھی اچھی اور نئی صاف ستھری ہو، نئی نہ بھی ہو تو دھلی ہوئی، بہرحال بازے آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ ٹوپی ان کی لگتا ہے کہ جب خریدی تھی تو جب نئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے خود کو دنیا سے رخصت کرنے تک کبھی دھویا نہیں، تو ظاہر ہے کہ میل سر کا ویسے سر سے شعائیں بہت نکلتی رہتی ہیں، تو جمع ہوتے ہوتے اس کا رنگ ہی بدل دیتے ہیں، وہ شعائیں رنگ بدل دیتی ہیں، چکنائی وہ رنگ بدل دیتی ہیں، آدمی کو گمان ہوتا ہے شاید کسی اور رنگ کی ٹوپی ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے، جس طرح آپ اپنے کپڑے اچھے فرسٹ کلاس پہنتے ہیں تو ٹوپی بھی اچھی پہنا کریں، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کیسی ٹوپی پہنے، بہرحال ٹوپی ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج میں اور عمرے میں تو سر برہنہ ہوئے، اس کے علاوہ آپ ہمیشہ ٹوپی پہنتے تھے اور عمامہ باندھتے تھے، ننگے سر کبھی آپ نے وہ انداز اختیار نہیں کیا آج جو یہود و نصارہ کے پیروکار مسلمان کہلاتے ہوئے بھی اختیار کرتے ہیں، نمازیں تک ننگے سر پڑھتے ہیں۔ حضور کی تعلیم ہے، نماز پڑھو سر پر ٹوپی ہو عمامہ ہو، کھانا کھاؤ تو سر پر ٹوپی ہو یا عمامہ ہو، ننگے سر نہ کھاؤ، ننگے سر نہ پیو، اور بیت الخلاء میں جاؤ تو سر پر ٹوپی وغیرہ رکھ کر جاؤ، رومال تولیہ ڈال کر جاؤ۔ حتیٰ کہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے، حضرت حاجی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تو ہمارے یہاں اکثر بیشتر قیام فرماتے تھے، جب کراچی آتے تھے ملتان میں رہتے تھے، تو ہم نے دیکھا پانی مانگا حضرت نے، ہم نے پانی دیا کسی نے بھی بھائیوں میں سے بچوں میں سے، تو جلدی سے حضرت حاجی صاحب اگر ٹوپی نہیں اوڑھ پاتے تھے تو اس کو سر پر رکھ لیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک آدھ دفعہ زندگی میں ایسا موقع بھی دیکھا کہ ٹوپی پاس نہیں تھی تو حضرت نے ہاتھ ہی رکھ لیا، الٹا ہاتھ رکھ لیا، سیدھے ہاتھ سے پانی پی لیا۔ تو ہمیں آپ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ٹوپی کا اہتمام کریں، اور ٹوپی یہ بھی عزت کا نشان ہے، عمامہ عزت کا نشان ہے، جو آج یہود و نصارہ نے ہمارے سر سے اس کو اتروا دیا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے بندہ اور اپنی منمانی کرتا ہے، ننگے سر آتا ہے، حتیٰ کہ آج دور وہ آ گیا مجھ سے میرے